بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد ناظرین محترم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے چند عرائض آپ کے سامنے اصغریہ علم و عمل تحریک کی خواہش پر پیش کیے جا رہے ہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ ہم نے آپ کے سامنے ابتدا میں بتایا کہ سیرت کسے کہتے ہیں، سیرت کے لغوی معنی کیا ہیں، اور اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اکثر تاریخ کو سیرت سمجھا جاتا ہے جبکہ سیرت الگ ہے اور تاریخ الگ ہے۔ توجہ فرمائیں کہ یہ جو تاریخ ہوتی ہے اور سیرت، دونوں میں فرق ہے، اور یہ فرق بتایا گیا اس سوال کے ساتھ جب یہ سوال کیا جائے کہ معصومین علیہ السلام نے کیا کیا کیا، تو اس کا جو جواب ہوگا وہ جواب تاریخ کہلائے گی، اور جب یہ سوال کیا جائے کہ معصومین علیہ السلام نے یہ کام کیوں کیا، اس کے پیچھے جو مقاصد اصول ہمیں ملیں گے وہ سیرت کہلائے گی۔ اور یہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ تاریخ نظر آتی ہے، سیرت نظر نہیں آتی، اس کو اخذ کیا جاتا ہے، اس کو تتبع کیا جاتا ہے، اس کو تفحص کیا جاتا ہے، تب جا کر اصول ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ آئیے اس بات کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ ایک لفظ سیرت اور تاریخ، اس میں وضاحت ہو گئی، ایک اور لفظ آتا ہے سنت۔ جب لفظ سنت کا استعمال ہوتا ہے تو بہت سارے افراد یہ سوال کرتے ہیں، اور سوال ہونا بھی چاہیے کہ تاریخ اور سنت میں کیا فرق ہے۔ توجہ فرمائیے گا، سیرت اور سنت میں کیا فرق ہے؟ سنت جب فقہی اصطلاح کے ساتھ آئے تو اس سے مراد قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم ہوتا ہے، مگر سنت کے جو لفظی معنی ہے وہ قانون ہے۔ معصومین علیہ السلام جب انبیاء علیہ السلام جب سیرت اختیار کرتے ہیں تو وہ قانون کے سائے میں ہوتی ہے۔ سنن الہی، سنت کی جمع کیا ہے؟ سنن، یعنی جو پروردگار عالم کے قوانین ہیں ان قوانین کے سائے میں کیا کرتا ہے معصوم؟ سیرت کو اختیار کرتا ہے۔ مثلاً خداوند متعال کا جو پہلا قانون ہمارے سامنے پیش ہوتا ہے، وہ پہلا قانون اس دنیا کے لیے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ دنیا دار ابتلا ہے، یہ دنیا دار آزمائش ہے، یہ دنیا فتنے کی جگہ ہے۔ فتنہ کہیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ مرحلہ جس مرحلے سے گزرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز کھوٹی ہے یا کھری ہے، خالص ہے یا ناخالص ہے۔ ابتلا، آزمائش، امتحان، فتنہ اس دنیا کو قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے جب انسان کے متعلق گفتگو کی اور اس کا اس دنیا سے تعلق رکھتے ہوئے گفتگو کی، تو پروردگار عالم نے سورہ بلد کی آیت نمبر 4 میں یوں ارشاد فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو زحمت و مشقت میں رکھا ہے۔ یعنی جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو کوئی بھی چیز آسانی سے میسر نہیں ہوتی۔ اب کسی کسان کے پاس چلے جائیں اور اسے کہیں کہ بھائی آپ بغیر مشقت کے فصل حاصل کرنا چاہیں، تو وہ کہے گا آپ مزاق کر رہے ہیں، کیا بغیر مشقت کے بھی فصل حاصل ہوگی؟ کیا بغیر مشقت کے بھی کاشت ہو سکتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب تک زحمت نہ ہو، جب تک انسان اپنے آپ کو آزمائش میں نہ ڈالے، جب تک انسان اپنے آپ کو زحمت میں نہ ڈالے، جب تک انسان اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالے، تب تک نتیجہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ سنت الہی ہے، اور یہ سنت عمومی ہے۔ پروردگار عالم نے اس میں نہ کافر کا فرق رکھا ہے نہ مسلمان کا فرق رکھا ہے، جو جتنی زحمت کرے گا اتنا اپنا محصول پائے گا۔ اسی لیے ایک دوسری جگہ پر پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا، لیس للانسان الا ما سعى وان سعیہ سوف یرى۔ عجیب آیت ہے، غالباً سورہ نجم کی آیت ہے۔ پروردگار عالم نے کہا جو جتنی کوشش کرے گا وہ اسے پائے گا اور اسے دیکھے گا۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، یعنی ان قریب وہ اپنے سامنے دیکھے گا، یعنی قانون دنیا یہی ہے، جو سنت الہی پروردگار عالم نے بنائی ہے وہ یہی ہے کہ اس دنیا کو مشقت میں رکھا ہے، زحمت میں رکھا ہے، دقت میں رکھا ہے، حرکت میں رکھا ہے، جب تک وہ حرکت نہیں کرے گا انسان تب تک اسے وہ نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ پروردگار عالم نے کیوں انسان کو زحمت میں رکھا؟ کیوں ایک جگہ پر پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے انسان کو پستیوں میں رکھا اور یہاں پر ہم نے اس کو زحمت میں رکھا؟ اس لیے رکھا زحمت میں کیونکہ آپ دیکھیں کبھی بھی کسان کو بیج یہ نہیں کہتا کہ کیوں مجھے تم زمین کے اندر دبا رہے ہو، یہ تم مجھ پر ظلم کر رہے ہو۔ آپ توجہ فرمائیں، اگر یہیں پر کسان کے ہاتھ میں یہ بیج احتجاج کرتا ہوا نظر آئے اور پکارتا ہوا نظر آئے کہ مجھ پہ ظلم کیا جا رہا ہے، مجھ پر تعدی کی جا رہی ہے، مجھے بچاؤ، کوئی بھی اسے بچائے گا نہیں، بلکہ سب یہی کہیں گے تمہیں نیچے اتارنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ تمہیں درخت بنایا جائے، تمہاری صلاحیتوں کو پروان چڑھایا جائے۔ یہ صلاحیتیں تب تک پروان نہیں چڑھیں گی جب تک یہ زمین میں دبے گا نہیں۔ پروردگار عالم نے بھی یوں ہی انسان کو زمین پہ اتارا تاکہ یہ جو اس کے وجود میں روح بالقوا ہے، یہ بالقوا بالفعل سے کیسے ہوگی، بائی پوٹینشل سے بائی ایکٹ میں کیسے تبدیل ہوگی، یہ اپنے آپ کو کمال تک کیسے پہنچائے گا؟ وہ اس طریقے سے پہنچائے گا، اسفل السافلین، جب تک کہ اس کو زمین میں نہ بھیجا جائے تب تک یہ اپنے آپ کو کمالات کی طرف نہیں بڑھا سکتا۔ یہ قانون خداوندی ہے کہ پروردگار عالم نے اس دنیا کو کیا بنایا، دنیا ابتلا ہے۔ اب آئیے اس طرف، معصومین علیہ السلام نے جو سیرت اختیار کی، اور خصوصاً یہ سیرت آپ کو ہر معصوم میں نظر آئے گی، ہم نے پھر آپ کے سامنے بتا رہے ہیں، ایک ہے سیرت، ایک ہے سنت، ایک ہے اس سیرت پر عمل کرنے کے لیے لاہ عمل، طریقہ عمل۔ طریقہ عمل بدلتا رہے گا مگر ضرور نہیں، کبھی بھی سیرت نہیں بدلے گی، اور اسی طریقے سے جو سیرت ہوگی وہ سنن الہی کے سائے میں ہوگی، اور سنن الہی کس طریقے سے درست ہوتی ہیں، پروردگار عالم کی جو سنتیں ہیں وہ کیوں درست ہوتی ہیں، اس لیے درست ہوتی ہیں تاکہ انسان کو لقاء اللہ کی منزل پر لے جایا جائے۔ یہ الہی سنتیں اس لیے ہیں تاکہ ان سنتوں کے سائے میں سیرت اختیار کر کے وہ پروان چڑھے اور ترقی اختیار کرے، یعنی سنت ہدف کے سائے میں ہوگی، اور جب سنت مل جائے تو اس کے سائے میں سیرت کو اختیار کیا جائے گا، اور پھر سیرت کے سائے میں لاہے عمل اختیار کیا جائے گا۔ یہ اس طریقے سے ایک سلسلہ بن جاتا ہے۔ مگر آئیے یہاں پر جو سب سے پہلے معصومین علیہ السلام کی سیرت ہمیں نظر آتی ہے اسی آیت کے ذیل میں، جب پروردگار عالم نے کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو کبد، مشقت، زحمت میں رکھا ہے۔ اب یہاں سے ایک سیرت نمودار ہوتی ہے، معصومین علیہ السلام کی، امام حسین کہیں، امام علی کہیں، رسول خدا کہیں، انبیاء کہیں، یہ آفاقی ایک اصول ہے، آفاقی ایک طریقہ کار ہے، آفاقی ایک قاعدہ ہے۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ جہاد کا قاعدہ ہے۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ مبارزے کا قاعدہ ہے۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ مقابلے کا قاعدہ ہے۔ جو بھی آپ نام دیں، مبارزہ کہیں، مقابلہ کہیں، جہاد کہیں، یہ کیوں سیرت اختیار کی جاتی ہے؟ کیونکہ پروردگار عالم نے کہا کہ تمہیں قبض میں رکھا ہے، اب تمہارا کام ہے جہاد کرنا۔ دیکھیے، لفظ جہاد جو ہے وہ دو لفظوں سے مل کر نکلتا ہے، جس سے بھی آپ بنائیں، اصل اس کا اگر روٹ ورڈ جہد سے بنائیں تو اس کے معنی ہوتی ہیں قدرت، توانائی، انرجی، اگر اس کا روٹ ورڈ جہد بنائیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں مشقت، زحمت، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر، اپنے آپ کو زحمت میں ڈال کر اپنے ہدف کو پانا۔ اب دونوں روٹ ورڈ اس لفظ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور ان کا جو مصدر بنتا ہے وہ جہاد بنتا ہے، جہاد، ٹھیک ہے، جہد اور جہد سے جہاد بنتا ہے۔ جہاد یعنی جو انسان کے پاس توانائی ہے، جو انسان کے پاس طاقت ہے، جو انسان کے پاس قدرت ہے، اس کا استعمال کرے خداوند متعال کی لقا کے لیے۔ اسی طریقے سے جہد سے جہاد لیں تو اس کا معنی یہ ہے، ظاہر سی بات ہے جب وہ لقا اللہ کی منزل کے لیے بڑھے گا تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے گا، اپنے آپ کو زحمت میں ڈالے گا۔ خداوند متعال کی جو لقا ہے، خداوند متعال کا جو قرب ہے، خداوند متعال کا جو انسان کو نزدیکی ہے، وہ بغیر مشقت کے نہیں ملتی۔ اسی لیے پروردگار عالم نے کہا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہم میں کوشش کرے گا قرب خدا کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے گا، جد و جہد کرے گا، اپنی توانائی اپنی طاقت کو صرف کرے گا، ہم اس کے لیے راہیں کھول دیں گے، پروردگار اس کے لیے راہیں کھول دے گا۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں جو پہلی سیرت کرن کے طور پر ہمیں نظر آتی ہے، نور کے طور پر ہمیں نظر آتی ہے، جس کو اختیار کر کے ہم منزل کمال کی طرف بڑھ سکتے ہیں، وہ جہاد ہے۔ اور جہاد کا جو آسان اور اچھا ترجمہ ہے وہ مبارزہ ہے، اس پہ ہم آگے گفتگو کریں گے، بس ایک مثال آپ کے سامنے پیش کریں۔ اور یاد رکھیے گا، انبیاء علیہ السلام اور جتنے بھی صالح افراد آئے، ان کا کبھی بھی اولین مرحلے میں یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں کے خلاف قیام کروائیں۔ اور اس بات پر اگر آپ توجہ فرمائیں تو اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ ہم آبجیکٹلی پوائنٹ آف ویو سے تو دید رکھتے ہیں، سبجیکٹلی پوائنٹ آف ویو سے نہیں دید رکھتے۔ یعنی کیا؟ دوسروں کو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے بڑے درس دیتے ہیں، بڑے لیکچر دیتے ہیں، بڑے باتیں کرتے ہیں، بڑے معاملات کرتے ہیں، بڑی حرکتیں کرتے ہیں، مگر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ کیا ہے؟ سبجیکٹلی پوائنٹ آف ویو، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ امام حسین علیہ السلام پہلے اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ یاد رکھیے، جہاد دوسروں کے خلاف اقدام کرنے کا نام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب جب جنگ کر کے واپس آئے تھے تو رسول خدا نے عجیب جملہ کہا کہ سلام میرے مجاہدوں، اور مرحبا تم جہاد اصغر سے کامیاب ہو کر واپس آ گئے، اب جہاد اکبر کی تیاری کرو۔ صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ، یہ نیزے، یہ انیاں، یہ تلواروں کی روشنی، یہ چمک، یہ دمک، یہ موت کا سایہ جو ہم پہ منڈلا رہا تھا اور موت کے بادل کے سائے میں ہم جنگ کر رہے تھے، آپ کہہ رہے ہیں یہ جہاد اصغر ہے؟ کہا ہاں یہ جہاد اصغر ہے۔ کہا پھر جہاد اکبر کیا ہے؟ کہا جہاد اکبر یہ ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ مبارزہ کرو، اپنے وجود کے ساتھ مقابلہ کرو۔ کربلا جہاد اصغر کا نام تھا، مگر یاد رکھیے، امام حسین کی بارگاہ میں، امام حسین کی کربلا میں، امام حسین کے محضر میں وہی مجاہد کامیاب ہوا جو جہاد اکبر سے گزر کر آیا تھا، جو اپنی اصلاح کر کے آیا تھا، جو اپنے وجود کو پاک کر کے آیا تھا۔ اسی لیے قرآن مجید کی آیت ہے، قد افلح من زکاہ وقد خواب من دساہا، کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے روح کو، اپنے نفس کو، اپنے وجود کو پاک کیا۔ قد افلح من زکاہا، جس نے تزکیہ کیا اپنے نفس کا، جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے دور رکھ دیا۔ یہ جہاد اکبر معصومین علیہ السلام، خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی سیرت ہمیں نظر آتا ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اس جہاد کو جہاد بن نفس کہیں یا خود سازی کا مرحلہ کہیں۔ جب تک ہم اس خود سازی کے مرحلے کو طے نہیں کریں گے، تب تک ہم معاشرے کو درست نہیں کر سکتے۔ اسی لیے مصلح کے لیے سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے۔ انہی موضوعات پر مزید آپ کے سامنے عرائض پیش کریں گے۔ فی الحال یہیں آپ سے الوداع ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔